أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما.
آج کی میٹنگ انشاء اللہ تعالی، بنیادی مقصد تو اس کا آپ لوگوں سے ملاقات تھی. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں اس سے فرشتے نے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر فلاں سے محبت کرتا ہوں، بس اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ کوئی اور کام، کوئی اور مقصد؟ اس نے کہا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. تو اس پر فرشتے نے اس کو بشارت دی کہ وہ رب بھی تم سے محبت کرتا ہے جس کی خاطر تم فلاں شخص سے محبت رکھتے ہو. تو ہم سب کا باہم ملنا، ملاقات اور ایک دوسرے سے گفتگو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہی خاطر رکھے اور ہماری اس ملاقات کو بھی وہ قبول فرمائے. اگر ہم آج کچھ بھی سیکھیں سکھائیں نہیں اور صرف ایک دوسرے سے میل جول ہی کر لیں تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. لیکن انشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کچھ اور باتیں بھی کریں گے. اس میں ایک کچھ چیزیں ہم نے جو اس سیشن میں کی ہیں یا دکھائی ہیں تو تھوڑا سا ان پر بھی گفتگو ہو جائے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی اس موقع پر اگر پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو کچھ آیات بھی میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں کہ ہم صرف ان سے تھوڑا گو تھرو کریں گے. ماشاءاللہ پڑھ تو آپ چکے ہیں، اب مزید پڑھانے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے. تو اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کراؤں گی اور آپ کو بھی انشاءاللہ. تو ابھی ایک دفعہ غامدی کی آواز میں پھر سورت فاتحہ سن لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اب ان شاء اللہ تعالی ہم چند آیات کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں، اگرچہ آپ نے وہ پہلے پڑھ رکھی ہیں اور شاید کچھ لوگوں نے پڑھائی بھی ہوں، لیکن ایسے ہی یاد دہانی کے لیے. سورت آل عمران آیت 99 سے. اگر آپ کے پاس چھوٹے قرآن پاک ہوں، جو میں نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کریں سفر میں، حضر میں، ملاقات میں، ہر جگہ، تو اگر ہوں تو ذرا کھول لیجئے، اگر نہیں بھی تو حافظے سے کام لے لیجئے. پہلے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر ترجمہ اور تھوڑی سی اس پہ بات.
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے؟ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا راستہ پاؤ. تم میں کچھ لوگ تو ضرور ایسے رہنے ہی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کے مال کچھ کام دیں گے اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں دو گروہوں کا خاص طور پر ذکر ہے، ایک اہل کتاب اور ایک ایمان والے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ ہی کے پس منظر میں ان آیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ سے پہلے وہاں پر اہل کتاب یعنی یہود موجود تھے، اور نصارہ بھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے 70 افراد پر مبنی ایک وفد نجران سے ان کے پاس آیا تھا، جس کے پس منظر میں سورت آل عمران کی پہلی 83 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ نصارہ تو چونکہ براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن یہود کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات کا واسطہ تھا۔ یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے، رسولوں کو مانتے، کتابوں کو مانتے، آخرت کو مانتے اور اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے تھے۔ ان کو اپنے اہل کتاب ہونے پر، پڑھے لکھے ہونے پر بہت فخر تھا اور اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو یہ امی قرار دیتے، ان پڑھ سمجھتے، انہیں اپنے سے کمتر گردانتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو یہ سب پھر گئے۔ ان میں سے اکثریت جو تھی وہ منہ موڑ بیٹھی، اور وجہ کیا تھی؟ بہت بڑی وجہ، ان کا حسد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حسد بھی کیا تھا کہ ان کے خیال میں انہیں انتظار اس بات کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے تشریف لائیں گے، لیکن جب ان کی توقعات کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں مبوس ہوئے تو یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور اس پر یہ بہت ہی جل بھن اٹھے اور اس چیز کو برداشت نہ کر سکے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین میں ان کی خود ساختہ تبدیلیوں اور بگاڑ کو چونکہ سب کے سامنے رکھا تو اس پر یہ سیخ پا ہو گئے۔ قرآن پاک بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر ڈالی، یہ اپنی زبانوں کو موڑ کر کتاب اللہ کے کچھ سے کچھ معنی بیان کرتے، اور پھر واضح طور پر یہ کہا گیا کہ وَإِنَّ مِّنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبان کو اس طرح موڑ لیتا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب لائے تھے کہ جو ان کی تمام خرابیوں کا پول کھول رہی تھی اور ان کی تمام برائیوں کو واضح کر رہی تھی، تو یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ پوری قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے۔ یہ مخالفت جو اس دور میں شروع ہوئی، اس کے بعد یہ ختم نہیں ہوئی کبھی بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی مخالفت اہل کتاب نے مسلمانوں کی اتنی شاید مشرکین نے بھی نہیں کی۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین تو جب مکہ فتح ہوا تو اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، گنتی کی تعداد میں کچھ لوگ مکہ چھوڑ کے چلے گئے اور باقی جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ لیکن یہود و نصارہ کی وہ مخالفت جو اس دور میں شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا نقصان ان کی مخالفت نے اسلام کو پہنچایا ہے اتنا شاید ہی کسی اور کی طرف سے پہنچا ہو۔ اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان انہی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا اور آپ کے صحابہ کرام نے اختیار کیا، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے آج کے دور میں بھی خواہ جنگیں کسی بھی بہانے سے ہوں یا کسی بھی اور نام پر ہوں، لیکن بنیادی ان کی دشمنی مسلمانوں سے اسلام ہی کے واسطے سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم میں ایمان ہے تو تم ہی بلند رہو گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ بلندی نہیں رہی جو ہونی چاہیے، جو اعزاز ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے وہ ہمارے پاس باقی نہیں رہا، اور ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں تکلیفوں کا سامنا ہے، اور پوری دنیا میں ہم مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تم کو مدد دے گا۔ تو اب آج ہم سب کے مسلمانوں کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ذلت اور رسوائی سے کس طرح نکلیں، ہم ان مصائب سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں۔ جہاں تک مسلمانوں کے پاس وسائل کا تعلق ہے، دنیاوی اور مادی وسائل کے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک تعداد میں کس قدر زیادہ ہے، خود مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، ایٹمی بم تک موجود ہے، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ بم ہماری نہیں، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے نہ افراد کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ ذہانت کی کمی ہے، اور نہ ہی اسلحے کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، جس لیے اٹھائے گئے تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اس رول کو بھلا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، ہم نے اس رول کو بھلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہر طرف سے ہم پر چڑھائی ہو رہی ہے، کون سا علاقہ ہے جو بچا ہوا ہے؟ لیکن عام طور پر ہم ان ساری خرابیوں کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں سازش کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم مغلوب ہیں، اگر آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں، اگر آج ہم دنیا میں پس رہے ہیں اور طرح طرح سے مار کھا رہے ہیں، تو اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ ہم جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے، ہم جب تک اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، تو ہم ان مشکلات سے نکل نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ کیونکہ سورۃ آل عمران کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر سے کام لو، وصابروا ایک دوسرے کو صبر پہ جمائے رکھو، ورابطوا اور آپس میں جڑ کر رہو۔ رابطوں کا ایک معنی سرحدوں کی حفاظت بھی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ باہم تعلقات کی مضبوطی، یعنی تفرقہ بندی اور اختلافات، ان سے پرہیز کر کے آپس میں جڑے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی، صبر، باہم رابطہ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ پر ایمان، اعتماد، توکل اور یقین کے ساتھ جب تک ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس وقت تک ان مشکلات سے ہم باہر نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی تھی، ایک جسم کے مختلف حصے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی ذات کے غم ہیں، ہم غم ذات سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ ہم نے جن چیزوں کو مسئلہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں کو بھلایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمیں ایک دن کھانا نہ ملے تو ہم رونے لگتے ہیں، ایک دن ہمارے بچوں کو کھانا نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دن ہماری مرضی کی روٹین خراب ہو جائے تو ہم اپسٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کون درست کرے گا؟ ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کیا فرشتے اتریں گے؟ فرشتے تو ان لوگوں کے لیے نہیں اترتے جو اللہ کی طرف توجہ نہ کریں، فرشتے تو ان کے لیے اترتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلیں، جو ہر چیز کی قربانی دینا جانے۔ آئیے ان آیات کو پھر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم نے اطاعت کی اہل کتاب کے ایک گروہ کی تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ اب دیکھیے، ہم ذہنی طور پر، اپنے ظاہری اور باطنی روحانی طور پر، ہر چیز میں ہم کس کی اطاعت میں ہیں؟ ہمارے لیڈرز اور ہمارے رہنما اور ہمارے آئیڈیلز کون ہیں؟ کن کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی موویز کو گھروں میں بین نہیں کیا، ان کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑا، ہمارے دلوں کی محبت اور ہمارے خیالوں میں اور ہمارے سب چیزوں میں کون بس رہا ہے؟ اور دوسری طرف اہل کتاب کی ایک ایک چیز کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اللہ کی کتاب پڑھ کر بھی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے بھی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر بھی، پھر انہی کی پیروی ہوگی، پھر انہی کے طریقوں کو فالو کریں گے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیا جائے گا. تو سیدھے رستے سے مراد یہاں کیا ہے؟ کسی بھی مشکل حال میں، کسی بھی کنفیوژن میں کیا کریں، آج کے لیے سیدھا راستہ کیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، بحیثیت امہ، بحیثیت قوم کے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا ڈائریکشن لینی چاہیے، ایز این انڈیویجول میری ذمہ داری کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے. کبھی ہم مشورہ دیتے ہیں سعودی عرب کو یہ کرنا چاہیے، کبھی ہم کہتے ہیں فلاں ملک کو یہ کرنا چاہیے، ہمارے لیڈر کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میری ذمہ داری کیا ہے، اسے جاننے کی فکر نہیں کرتے. اور اس کو ادا کرنے کی فکر کہاں ہوگی جب جانے ہی نہ. اور اگر ہم میں سے چند لوگوں نے انگلیوں پہ گنے ہوئے نے جان بھی لیا تو وہ بھی ادا نہیں کر رہے، کہاں یہ کہ ہم ان سب کو جو جانتے بھی نہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک سروے کرایا ہے اپنی ہی کلاس کے ذریعے، ہر اسٹوڈنٹ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ 10 لوگوں کا انٹرویو کر کے لائیں کہ ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، مشغلے کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو وہ سب نے الحمدللہ کر لی ہے. اب اس کا ہم ریزلٹ نکالیں گے انشاءاللہ کہ آن دا ہول ہمارے معاشرے کا، نہیں عام لوگوں کا. ایٹ رینڈم ہم نے کہا تھا کہ مختلف لوگوں سے لیں، کوئی بھی جو مل جائے. تو اس سے بھی آپ یہ صرف ایک اندازہ کر کے، ایک جائزہ سب کے سامنے رکھنے کے لیے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ان سوچوں میں ہیں، ان پریشانیوں میں، ان خیالات میں ہیں، اور بحیثیت امت کے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ تو ان کے خیال سے بھی نہیں کبھی گزری کہ یہ بھی کرنا ہے ان کو کچھ. تو جس قوم کو اپنی ذمہ داری ہی نہ پتا ہو، پھر اس پر اس کے نام کی وجہ سے یہ سب کچھ آئے تو کیوں نہ آئے. پہلے دن جو بچی کر کے لائی، اس نے 10 لوگوں کا انٹرویو کیا اور اس میں ایک کرسچن کا بھی کیا، اور اس کے بعد کے تو ابھی میں نے نہیں دیکھے ٹوٹل، لیکن وہ پہلے ہی دن، اور اس کی 2 ماہ کی چھوٹی سی بچی ماشاءاللہ، اس کے ساتھ بھی اس نے اتنی ہمت کی کہ پہلے ہی دن وہ کر کے لے آئی کام. اور اس میں جو کرسچن تھا اس نے اپنا مشغلہ یہ بتایا کہ فارغ وقت میں کرسچینٹی کی پریچنگ کرتا ہوں، لیکن کسی مسلمان نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے، یعنی باقی 9 مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میرا مشغلہ اپنے دین کی تبلیغ اور دین کو آگے پھیلانا ہے. تو جب اہل کتاب، یعنی اہل کتاب میں سے نصارہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کتاب تحریف شدہ، ان کے پاس اپنے رسول کی سنت نہیں، ان کے پاس کوئی واضح مقصد نہیں، لیکن اتنا ان کو پتا ہے کہ کرسچن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤ، تو ہمیں یہ کیوں نہیں پتا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے اس دین کو دوسرے تک بھی پہنچاؤ. اگر ان کو پتا ہے تو ہم کیوں بھول گئے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آج بھی ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اس کو مضبوط تھام لیں. اور پھر تلقین کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. صرف زبانی نہیں، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا تو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا صرف آنسو گرا کے یہ ثابت نہیں کرتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے خدا سے ڈرنے کا ثبوت کس سے دے دیتے ہیں؟ کہیں کوئی آیت سنی، کوئی بات پڑھی تو بس اس وقت تھوڑا سا آنسو بہا لیا اور تسلی کر لی کہ ہاں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ڈر سے ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور ان کاموں کو کیا جائے جو وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہو اللہ کے، یعنی مرنے سے پہلے ہی خود کو اللہ کے حوالے کر دو. ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں سمیٹ لے تو کیوں نہ اپنی مرضی اور اپنی ول اور اپنی خواہش سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں کہ یا اللہ میں تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوں. اور اس کے ساتھ ایک امت کی حیثیت سے اہم ترین ذمہ داری، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. لیکن آج ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل ہی یہی ہے کہ ہم میں سے 2 لوگ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، اور دنیا کے معاملات میں پھر بھی اکٹھے ہو جائیں گے، شادی بیاہوں پہ، پارٹیوں پہ، مختلف چیزوں پہ پھر بھی اکٹھے بیٹھ جائیں گے، لیکن جو ہی دین کا نام آئے گا ہم فوراً پھٹنا شروع کر دیں گے، فوراً ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں گے، فوراً ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیں گے۔ تو ہماری کوششوں کا ایک واضح ہدف یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسے تمام امور سے ہم خود بھی بچیں کہ جس سے تفرقہ بازی پھیلتی ہو، اور لوگوں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں کہ آپس میں لڑنے کی بجائے ہم اپنی قوتوں کو اکٹھا کریں۔ تو جب مسلمان آپس میں ٹکراتے ہیں تو دشمنوں کو بھی کچلنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس طرف نہیں سوچتا کہ ہماری آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ہر قسم کی مشکلات سے بچنے کے لیے۔ ہم ابھی بھی نصیحت اور عبرت نہیں پکڑے، اس ساری ذلت اور رسوائی سے ابھی تک ہمیں کوئی سبق نہیں ملا، اور ہم نے ابھی بھی سنجیدگی کے ساتھ کوئی کوششیں شروع نہیں کی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی قوتیں اس کام میں لگائیں، آپس میں نفرتیں پالیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ محبتوں کو عام کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا ہو، اور ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے کہ جس سے باہم جڑیں اور ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کس دن ہوتی ہے، اور دیکھا کہ باہم دو مسلمان صرف آپس میں جھگڑ رہے ہیں کسی بات پہ، تو وہ آپ کے دل سے اٹھا لی گئی۔ تو یہ جو جرم ہے آپس میں مسلمانوں کا، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تو اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ کیوں کہا جاتا ہے ید اللہ فوق الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کہتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہماری چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہیں، اس سے مراد الجماع، مسلمانوں کی جماعت ہے، کہ مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ آپ نے بچپن میں وہ مشہور واقعہ پڑھ رکھا ہوگا، ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ جو لکڑیوں کا گٹھا جب اکٹھا بندھا ہوا تھا تو اس کو کوئی توڑ نہ سکا، اس کو کچھ نقصان نہ ہو سکا، لیکن جب وہ سٹرنگ کٹ گئی سب تنکے توڑ دیے گئے۔ تو مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جب یہ لکڑیاں بکھرتی ہیں، یہ تنکے بکھرتے ہیں، تو ہر تنکا توڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اتنے بڑے پیمانے پہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ہم اپنی ذات سے تو آغاز کریں، اپنے گلی محلے سے تو آغاز کریں، اپنے شہر سے تو آغاز کریں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، اس کنتم اعداءً، جب تم باہم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کی نعمت، نعمت اسلام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہاری باہم محبتیں قائم ہوئیں۔ اللہ کی کتاب واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو باہم جوڑا جا سکتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، یعنی اس سارے جھگڑے فساد کی وجہ سے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تم کو اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک پڑھا، سمجھا، سب سیکھا، تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے چھوٹی کوشش ہو یا بڑی، لیکن لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، خیر اور بھلائی کی طرف بلائیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک پورا کیا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور واضح روشن نشانیاں۔ بینات کا لفظ جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو پیغمبروں کے جو معجزات ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے واضح دلائل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی روشن دلائل، کھلی کھلی باتیں جو تم سب کو سمجھ میں آتی ہیں، اور سب سے بڑے دلائل تو خود قرآن پاک میں موجود ہیں، یعنی دین برحق ہونے کے اور اللہ کی اطاعت کرنے کے۔ ان سارے روشن دلائل کے آ جانے کے بعد پھر تم اختلاف میں پڑ گئے، پھر شک میں پڑ گئے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ کیونکہ بہت دفعہ یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر خود قرآن پاک پڑھی ہوئی بچیاں یہ سوچنے لگی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا پڑھنا اور پڑھانا بھی درست ہے یا نہیں۔ یہ کس کے طرف افسوس کی بات ہے کہ ہم سارا سال قرآن پڑھتے رہے، ایک ایک آیت ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، ایک ایک لفظ پڑھا، اور اس کے بعد ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوتا ہے. اور یہ جو دنیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کی ایک شکل ہے، ورنہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنے رب پر توکل کرتے ہو اور اگر تم اس کے راستے پر ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا، انکار کیا اپنے ایمان کے بعد. یہ کون سا کفر ہے اور کون سا ایمان؟ یہ ایمان کیا ہے؟ یعنی دین کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، دین کی سمجھ بوجھ ہونے کے بعد پھر تم اس رستے سے پھر گئے، پھر آپس میں جھگڑے شروع کر دیے. اس کفر سے مراد یہاں پر تفرقہ بازی ہے، آپس کی جنگ و جدل، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، آپس کی ٹسل، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے سے اختلاف، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے جھگڑا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو یہ جو کفر ہے یعنی مسلمانوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور فساد، یہ جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. چکھو اس عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم انکار کرتے رہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ سفید چہرے سے مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ کا کلام سیکھا، اس پر عمل بھی کیا اور اسے آگے بھی پہنچاتے رہے، اور تفرقہ بازی اور اختلافات اور نفرت اور حسد اور بغض کے جذبات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو سورۃ الحشر میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں 3 دن تک یہ کہا کہ یہ شخص جنت والوں میں سے ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو لوگوں کو تجسس ہوا کہ کیا خوبی ہے اس شخص میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے یہ خوشخبری اور بشارت سنا رہے ہیں. تو ایک شخص ان کے پیچھے ہو لیے اور ان کے سارے معمولات کا جائزہ لیا، دیکھا کہ عبادات تو واجبی سی ہیں، یعنی اپنے فرائض وغیرہ ادا کرتے ہیں، کوئی بہت لمبے چوڑے نوافل اور بہت زیادہ اس طرف تو نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نارمل انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ایک عام روزمرہ کی زندگی کے معمولات انجام دیتے ہیں، پھر خاص خوبی کیا ہے، تو پوچھنے پہ پتا چلا کہ وہ ان کے دل میں کسی کے لیے حسد اور کسی کے لیے بغض اور کسی کے لیے میل نہیں، کسی کے لیے نفرت نہیں. تو یہ خوبی اپنانا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، کسی کے لیے کوئی دل میلا کر کے نہ رکھیں، ہر ایک کی خیر چاہیں، چاہے کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے یا نہیں، پھر بھی آپ خیر کرتے چلے جائیں، کہیں سے گالیاں بھی سننی پڑے تو ان کے لیے بھی دعا کرنا نہ بھولیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کیسے آتی، پھر آپ دیکھیں کہ یہ سارے رستے کس طرح آسان ہوتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ چہروں کی سفیدی اور چہروں کا نور اور چہروں کی رونق حسد اور کڑھن اور جلن رکھنے والے دل کے اندر نہیں ہو سکتی. اس شخص کے چہرے پہ نور نہیں آ سکتا جس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت اور بغض ہو، جس کے دل میں کسی کی برائی ہو، اس کو یہ نعمت نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، چہرے پہ وہی ہوگا جو دل کے اندر ہوگا. تو ظاہر کو تو ہم اس لیے سجاتے رہتے ہیں نا کہ سب دیکھتے ہیں ہم کو، لیکن اس سے زیادہ فکر ہماری اس اندر کی طرف توجہ کرنے کی بھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی، اور وجہ صرف کیا تھی؟ صحابہ کرام کی وہ وقتی نافرمانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا مال غنیمت لٹ رہا ہے تو اپنی جگہ چھوڑ کر آگے. وہ دنیا کی محبت اور آپ کی نافرمانی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر، جس سے آپ کی وفات کی خبر مشہور ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوا، اور اس کے علاوہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. تو غم پہ غم پہنچا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، اور وتنازعتم فی الامر، آپس کے تنازع سے، کیونکہ وہاں اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے تھے چلو، کچھ کہتے تھے نہیں یہیں رہو. تو جب بھی مسلمانوں کا آپس کا تنازع ہوتا ہے، شکست کے دروازے کھل جاتے ہیں، غم پہ غم پہنچتے ہیں. ہم سب کی کوشش کس بات کی ہونی چاہیے؟ کہ اس پہلو پر خاص طور پر توجہ کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سارے غم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اتنا بڑا نقصان کرنے والوں کے لیے بھی ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کیجئے. تو جب تک ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے. چھوٹے دل والے لوگ دین کے کاموں میں لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے. تنگ دل لوگ جو کسی کی غلطی کو معاف نہ کر سکے اور کسی کی خرخائی اور بھلائی نہ کر سکے وہ دین کا کام نہیں کر سکتے. اس کام کے لیے بڑے دل والے لوگ چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے. بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے کہ چھوٹی سی بات کسی کو بتا دینا اور چھوٹی سی رہنمائی کسی کی کر دینا اور خیرخواہی کرنا, لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جو اللہ نے پیغمبروں سے لیا اور اس کے بعد امت مسلمہ کی ذمہ داری ڈالی. تو جب تک ہمارے اندر وہ پیغمبروں والی باتیں نہیں آئیں گی یا ان کو اسوہ حسنہ نہیں بنائیں گے اور ان کی پیروی نہیں کریں گے اور لوگوں کے قصور معاف کر کے ان سے مشورہ, اور بس شرط یہ ہے کہ سنسیئر ہوں, کیونکہ صحابہ کرام سنسیئر لوگ تھے اس لیے ان کے یہ سب کچھ معاف کر دیا گیا. اور منافقین کے ساتھ طرز عمل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا؟ بس درگزر اور اگنور کریں, ان کو جانے دیں, یہ نا سمجھ ہے. وَأَنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا يَفْقَهُونَ, ان کی سمجھ ہی اتنی ہے, ان کو چھوڑ دو. لیکن افسوس کہ اگر ہم مسلمان جو دین کو سمجھنے والے, جو دین کو پڑھنے والے ہیں, یہ جو سب کچھ جاننے والے ہیں, اگر وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے, وہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر نہیں کریں گے, تو دین کا کام آگے کیسے پھیلے گا؟ پھر اس کے بعد فرمایا, تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ, اور اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے جو تم پہ ظلم ہو رہے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے, سارے معاملات اور سارے فیصلے. پھر فرمایا, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ, تم بہترین امت ہو. اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. امت مسلمہ تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھی, اور آج امت مسلمہ کا حال یہ ہو رہا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا اس کیوں کا جواب تلاش کریں. مشکل یہ ہے کہ ہم نان مسلمز کے بیچ میں رہتے ہوئے ان سے بزنس ڈیلنگ تو کرتے ہیں, ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات تو نبھاتے ہیں, شادی بیاہ اور برتھ ڈے پارٹیز اور ہولی دیوالی اور بسنت تو ان کے ساتھ مل کے مناتے ہیں کہ ان کو خوش کر سکیں, لیکن کبھی ان کو اللہ کے دین کی بات نہیں بتاتے. جب وہ اس روشنی سے محروم ہیں تو پھر ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی تو ہم خود ہی بنیں گے. اگر امت مسلمہ کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کے لیے خواہ ایک قطرے جتنی کوشش بھی کرے, تو آپ دیکھیں کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں پہ پھر کوئی ہاتھ اٹھائے. لیکن ہم اپنی ذمہ داری جب ادا نہیں کرتے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینا ہے, برائیوں سے روکنا ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ برائیوں کو دیکھتے ہیں اور برائیاں بھی نہیں لگتی. چلیے آپ بڑی باتوں کو چھوڑ دیجئے, ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے آپ سے پوچھے, کیا میں کم از کم اپنی دوستوں میں, جن کو ہم اپنا دوست کہتے ہیں, ان کے اندر جب کوئی برائی دیکھتے ہیں, اللہ کی حد توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, کیا ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ہم کو برا لگتا ہے یا ہم پھر بھی دوستی کیے چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ دوستوں کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. یعنی بسا اوقات خود ہمارے اپنے دوست حرام کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کا قصور کیا تھا؟ ان کے علماء کا قصور کیا تھا کہ جب کوئی برائی دیکھتے شروع میں اس کو برا کہتے, پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتے, پھر اس کے بعد خود بھی اس میں شامل ہو جاتے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا نہ چھوڑتے. خاص طور پر ان کے جرائم میں یہ شمار ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے. تو اگر ہم صرف اپنی ذات کی حد تک دیکھ لیں کہ اپنے ہی رشتہ داروں میں, اپنے ہی دوستوں میں, چلے رشتہ دار تو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا, ان سے آپ کاٹ نہیں سکتے, لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا دوستی کا تعلق ہے, کیا ہم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا؟ کیا ہم نے ان کے لیے خیر خواہی کی کہ وہ اس رستے پر آئیں؟ کیا ہمارے دل میں ملال آیا, تکلیف ہوئی, پریشانی ہوئی کہ یہ نہیں ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں؟ اگر ہم صرف اپنے چاہنے والوں تک بات نہیں پہنچا سکتے تو دوسروں تک کہاں پہنچائیں گے؟ دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ ہم کتنی تجویزیں سوچتے ہیں, ہم کتنے منصوبے بناتے ہیں, ہم کتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ جن جن کو ہم جانتے ہیں ان کو ہم اس طرف لے کر آئیں, اس کے لیے ہم کتنا تڑپتے ہیں, اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. ایمان تو وہ لائے ہوئے تھے. اس سے مراد ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر آپ کا ساتھ دیتے, یہ مراد ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ذمہ داری جو ان پہ ڈالی گئی تھی اگر وہ اس کو نبھاتے تو ان کے لیے بہتر تھا, لیکن انہوں نے تو اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا. اسی لیے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود, اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ان پہ لعنت بھیجی. کیا وجہ تھی؟ سورۃ المائدہ میں آتا ہے, کیونکہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے. تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک خیر امتن کیسے بنیں گے, کیسے کہلائیں گے؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. ان میں سے کچھ ایمان لانے والے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور کچھ اور لوگ, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ اس مشن میں شریک ہو گئے, لیکن اکثریت جو تھی اس نے انکار کر دیا. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى, اللہ تعالیٰ تو فرما رہے وہ ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہاں کچھ زمانی اذیتیں دے سکتے ہیں, تمہارے خلاف کچھ پروپیگنڈا کر دیں گے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ پروپیگنڈے سے آگے بڑھ کر اب تو اور بہت کچھ ہونے لگ گیا ہے, اور ایک کے بعد ایک جگہ ٹارگٹ بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو وہ پیٹ پھیر جائیں گے. لیکن اب تو ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات درست نہیں؟ اس آیت کو سمجھ گئے ہیں؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اب کیوں نہیں پیٹ پھیر رہے؟ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. مشکل ہمارے اندر ہے, لیکن افسوس کہ جب تک ہمیں بیماری ہی سمجھ نہیں آئے گی علاج کیا ہوگا؟ علاج بھی تو قرآن پاک ہی سجیسٹ کرے گا نا, اسی کا دیا ہوا نسخہ کام آئے گا, کیونکہ اللہ نے بنایا ہم کو, وہی جانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم ادھر ادھر کی بحثیں, سیاستدانوں کی باتیں, اس کی کوٹیشن, اس کے اقوال, اس کا بیان, وہ سب چیزیں تو خوب پڑھتے ہیں اور اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے کیوں نہیں کچھ قرآن پڑھ کر کسی کو بتاتا اور سمجھاتا کہ یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہے اصل مرض کا حل. لیکن اگر اس طرح بھی اٹھا کے کسی کے پاس لے جائیں گے تو لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو مانیں تو اس کے لیے بھی زمین ہموار کرنی ہوگی. پتھر پہ پانی ڈالنے سے پھسل جائے گا, سارا سوکھ جائے گا, پتھر ویسے کا ویسا ہی رہ جائے گا. ضربت علیہم الذلۃ, ان پہ ذلت مسلط کی گئی تھی. اینما ثقفوا, جہاں کہیں وہ پائے گئے, الا بحبل من اللہ, مگر اللہ سے تعلق کے ساتھ, وحبل من الناس, اور لوگوں سے تعلق کی وجہ سے وہ اس سے نکل سکتے ہیں. اور انہوں نے لوگوں سے تعلقات مضبوط بنا کر اپنا مقصد پورا کیا. وباؤ بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے تھے. کیوں بنی اسرائیل اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے تھے؟ کیوں ان پہ اللہ کا غضب ہوا؟ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. آج بھی مشکل یہی ہے کہ اللہ کی آیات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. ویقتلون الانبیاء بغیر الحق, اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی حق کی بات کرنا چاہتا ہے خود مسلمانوں کے اندر سے ہی اس کے دشمن اٹھ جاتے ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, اس لیے ان پہ ذلت و مسکنت چسپاں کر دی گئی. لیسوا سوا, سب برابر نہیں. من اہل الکتاب امت قائمت, اہل کتاب میں سے ایک گروہ اس وقت بھی قائم تھا, کس پر؟ حق پر. یتلون آیات اللہ, جو اللہ کی آیات پڑھتا. آنا اللیل وہم یسجدون, رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدے کرتے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, دوبارہ آپ دیکھیں کہ اہل کتاب میں سے بھی ایمان لانے والوں کی یہی خوبی بتائی گئی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات, خیر اور بھلائی کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں. واولئک من الصالحین, ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین کہا, یہ ہے نیک لوگ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا تصور ہی نہیں ہے جب تک آپ یہ کام بھی ساتھ نہ کریں. محض نماز پڑھ لینا یا تلاوت کر لینا یہ کافی نہیں ہے نیکی کے کاموں میں سے, جب تک کہ یہ کام ساتھ نہ ہو. یہ ذمہ داری ہے ہماری اور اسی کو ہم بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا, جو نیکی وہ کریں گے وہ اس کا انکار نہ کیا جائے گا, اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا, اور وہ لوگ جو منہ موڑ گئے, جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے انکار کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کے مال اور اولادیں اللہ سے کچھ بھی نہ ان کو بچا سکیں گے. کیونکہ ہماری بھی مشکل اصل یہی ہے کہ مال اور اولاد کے جھمیلوں اور جھگڑوں میں پڑ کے, دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنی اصل ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اگر دنیا میں خدا کی مدد نہیں آ رہی تو آخرت میں چھوٹ کیسے ہوگی. ہم فیہا خالدون, اور پھر یاد رکھیے کہ آخرت کی مشکلات جو ہیں وہ بہت طویل ہیں. تو جب تک ہم اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں محسوس کریں گے اور ان کو ادا نہیں کریں گے, تو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم ہی رہیں گے. اس پس منظر میں ان آیات کو پھر سنیے تاکہ آپ کو جو میسج سمجھ میں آئے, پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء
کوشچنز لکھیے ذرا. پہلا سوال ہے، مجھے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے؟ کیا میں قرآن پر ایمان رکھتی ہوں؟ کیا یہ آیات سچی ہیں؟ کیا ان آیات میں بیان کردہ ذمہ داری میری بھی ہے؟ اگر میری نہیں تو کس کی ہے؟ اس کا نام لکھیے. میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا مجھے کچھ اور کرنا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور اگر ہاں تو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ ایک اور لکھ لیجئے کہ کیا میں اللہ کے حضور جواب دینے کے لیے تیار ہوں؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کسی نے شعر بھیجا ہے کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو بھی سمجھتا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری میں نہیں. یعنی اس لیے نہیں یہ زوال کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں یا دنیا کے اسباب نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو بھی سمجھتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام کی کون سی تعبیر ہے؟ یہ قرآن پڑھے ہوئے اسلام کی تعبیر تو نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے کتنے دن دنیا میں زندہ رہنا. آگے لکھیے اپنا جواب، دن بتائیے کتنے ہیں آپ کے پاس، کیونکہ ہم نے جو سامان کر رکھے ہیں اور جو ہماری مصروفیات ہیں، جو مشغولیات ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جو محبتیں ہیں، وہ تو بتاتی ہیں ہمیشہ ہی رہنا ہے. ان میں تو نہیں لگتا کہ جانا بھی ہے، یہ تھوڑے دن ہیں. اور کیا واقعی پھر میرا قرآن پر ایمان ہے؟ میں اس کو سچی کتاب سمجھتی ہوں؟ اور یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ قرآن ہی سے ہیں، کہیں اور سے تو نہیں میں نے پڑھ دی؟ جو اپنی باتیں کوئی بتا دی ہوں آپ کو آ کے آج، کہ خود ہی سوچتی رہتی ہوں اور پھر اپنی باتیں آپ کو سناتی رہتی ہوں. اور پھر یہ جو کچھ سنا ہے آپ نے قرآن پاک میں، جو کچھ کہا گیا وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً اور كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ اور پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اور اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور وہ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَات، یہ واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اور کیا پھر اس میں میں بھی شامل ہوں کہ یہ میری بھی ذمہ داری ہے یا میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے؟ اگر کوئی اور آپ سمجھتے تو اس کا نام لکھ لیجئے آگے کہ یہ فلاں کو کرنا چاہیے، میرے کرنے کا تو کام نہیں کیونکہ یہ میری ذمہ داری نہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے اور آپ بھی امت میں شامل ہیں اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو معروف اور منکر کا فرق سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو فرق ہی نہیں پتا نا، ان کے نزدیک تو اچھا برا سب ایک ہے. اگر آپ فرق سمجھتے ہیں تو پھر اس فرق کو لوگوں پر بھی واضح کرنا چاہیے، کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. آپ خود ہی پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں کہ مومنون کے ساتھ مومنات کی ذمہ داری بھی ہے یہ کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں تو میری ہے، تو اس کے لیے میں کیا کر رہی ہوں؟ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھ لیں گے تو ہم عوام کے لیے ہم ایسے پیمفلٹس تیار کریں گے اور بانٹیں گے اور تقسیم کریں گے اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں گے، لیکن پڑھ لکھ کے سب بھول گئے. کسی نے شعر لکھا ہے کہ اے مسلمان بتا تو مسجود ملائک تھا کبھی، اے مسلمان بتا تو مسجود ملائک تھا کبھی، پھر یہ شیطان کی غلامی کیوں تیری تقدیر میں ہے؟ تجھے تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، پھر تو شیطان کا غلام کیوں بن گیا؟ جی آپ.
جی السلام علیکم. جی میرا نام سمینہ واصف ہے. ہم لوگ میجورٹی کراچی کے لوگ ایک بہت کاسموپولیٹن شہر کے پلے ہوئے ہیں، جہاں ہمارا تعلق نہ صرف مختلف طبقوں سے ہوتا ہے بلکہ کئی کمیونٹیز اور بہت سے ڈفرینٹ ریلیجنز لائک پارسیز اینڈ کرسچنز اینڈ سو مینی ادر کمیونٹیز. تو جہاں تک ہم لوگوں کی براٹ اپ میں میرا تعلق رہا ہے، میں دیکھا ہے کہ ہم سے بہتر ان کے اعمال ہیں، سچ جھوٹ معاملہ ان کا جو ہے بہت ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. سچ کہتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، جو کچھ دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں. اور ان کو دیکھ کے ہر دفعہ مجھے شرم آتی ہے کہ مسلمان دکاندار سے ہم لیتے ہیں یا ان سے لیتے ہیں، یقیناً وہ ہم سے بہت بہتر ہیں. اسی طرح ایک ہماری بہت کلوز جاننے والی ہیں، بچپن سے ان کے ساتھ رہے ہیں ہم، اور استاد کی حیثیت سے انہیں میں چاہتی بھی بہت ہوں اور ان سے ہمارے تعلقات بھی بہت گہرے ہیں. اور یہ ان کی میں مطلب دل میں میری اتنی خیر خواہی ہے کہ میرا بس چلتا ہے کہ وہ کسی طرح کلمہ پڑھ لیں. ان کے اعمال اتنے اچھے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ان کے کوئی اجر ضائع نہیں کرے گا. تو میں نے ایک دفعہ ان سے بہت جرت کر کے کہا کہ آنٹی اب کلمہ پڑھ لینا، مسلمان بن جائیں. تو بہت ہمت صبر حوصلے سے انہوں نے ساری میری بات سنی اور بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن آن ارتھ بٹ اٹ ہیز دا ورسٹ فالوورز. جو اسلام کے فالوورز ہیں وہ اتنے برے ہیں، اتنے بدنام ہیں کہ جو لوگ چاہتے بھی ہیں اس دین کی طرف آنا، وہ مسلمانوں کے کرتوت حرکتیں دیکھ کے پلٹ جاتے ہیں. اور اس دن کے بعد مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ واقعی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے کو بہتر کریں. ہم نے اپنا نمونہ دنیا کے آگے اتنا بدترین رکھا ہوا ہے کہ واقعی جو اس اسلام کو پڑھتے ہیں، اس کی خوبیاں جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ بہترین ریلیجن ہے، لیکن صرف ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارا دین بجائے فائدے میں نقصان میں جا رہا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے حساب لے گا، ان کے نامسلمان ہونے کا بھی شاید ہم کو ہی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے بھی نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو واقعی پڑھیں، سمجھیں، ذمہ داریاں اپنی نہ صرف سمجھیں قبول کریں بلکہ عمل کریں اور دنیا کو بدل کے دکھائیں کہ نہیں، مسلمان لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں. دس از جسٹ میجورٹی اسپیکنگ. چند ایک کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ فہم بہت عام کرنا ہوگا اور ہر ایک کو نکل کے اس فہم کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ.
جی ہاں، یہ کہہ رہی ہیں کہ اس شعر کا جواب جو ابھی یہ تھا کہ پھر شیطان کی غلامی کیوں تری تقدیر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی. یہ بالکل درست ہے کہ ہم اصل مقصد کو بھول کے خرافات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اصل دین کو چھوڑ کر روایات کو لے رکھا ہے، اس کو دین سمجھ رکھا ہے. ان کی پابندی پوری ہوتی ہے لیکن جو اصل دین ہے وہ پھر پیچھے ہے. پڑھ لکھ کے پیچھے ڈال دیا ہے تو دوسروں سے کیا شکوا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امت مسلمہ کے فرائض کو اٹھانے کے بعد دنیاوی مصروفیات، گھریلو دباؤ، مسائل، شوہر، اولاد کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان ذمہ داریوں سے دستبردار ہوتے جاتے ہیں. ان کو کس طرح احساس دلایا جائے؟ اسی لیے تو آج میں نے یہ آیات سلیکٹ کی ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ تو نہیں کہتا کہ ان سب کو چھوڑ دو، لیکن یہ پھر ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان سب کو مینج کس طرح کرتے ہیں. جس چیز کو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، وہ تو ہر قیمت پہ کرنا ہے. جس طرح کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھر کے کاموں کے لیے نکالتے ہیں، تو یہ پھر ہمارے اوپر ہے. اور پھر اس کنفیوژن میں رہنے کی وجہ کیا کریں کیا نہ کریں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. ڈاکٹر عطیہ کچھ ہے؟
آج کی جتنی بھی گفتگو تھی اس کو میں جیسے جیسے ڈاکٹر فرد بتا رہی تھی تو میں اس کو قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھ رہی تھی، اور وہ کچھ میں نے پوائنٹس لکھے تھے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں. اگر ہمیں بنی اسرائیل کی وہ آیات یاد ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ فرعون جو تھا وہ ان کے بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا, تو اس میں آخر میں تھا کہ بلاؤں میں ربکم کی آزمائش تھی ان کے رب کی طرف سے. تو یہ بھی اس وقت آزمائش کا دور ہے, اور اس کے اندر پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ چھانٹ کے رکھے گا, اور ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر خراب اور اچھے جو ہیں وہ مل کر کے رہیں. تو اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ چھانٹی کا عمل جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے, اور اس میں ہم سب کو بہت زیادہ غور اور فکر کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, قرآن ہی سے جو رہنمائی ملے جس کا تذکرہ بھی ہو گیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جرم بیان کیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد بیچ میں روک کر کے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاعفوا واصفحوا فاستغفروا, اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, یعنی اپنی طرف رجوع کر لیں. کیونکہ بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ ایمان کو غالب کرے گا, اور ایمان غالب نہیں ہو رہا ہے, تو ہمیں اپنی طرف ہی اپنی انگلی رکھنی چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی طرف نہیں رکھیں گے اور دوسروں ہی کی طرف پوائنٹ کریں گے, تو بھی تین فنگرز جو ہیں وہ ہماری اپنی ہی طرف پوائنٹ کر رہی ہوں گی. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم سب جو کہ یہاں آئے, جنہوں نے قرآن پڑھا, اور الحمدللہ کافی کچھ ہم یہاں سے لے کر گئے, کہ اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو جتنا بھی ہو سکے اپنی زندگیوں میں اور اس کے بعد سب کی زندگیوں میں رائج کرنے کی کوشش کریں. اور آج کی جو صورتحال تھی اس میں مجھے کچھ شعر میرے سامنے آ رہے تھے, تو میں اکبر الہ آبادی کے ہیں, اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مومن اور ایمان والا ہر دور کے اندر اس کی ویژن یہی رہی ہے جو کہ آج بھی ہے. اور انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر, یہاں فیشن سے مراد وہ کیٹ واکس وغیرہ نہیں ہے بلکہ مغربی تہذیب کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے.
اس وقت سورۃ آل عمران کی ایک آیت میرے سامنے ہے, چاہیں تو آپ بھی کھول لیں. آیت نمبر 187, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہی ہوگا, ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا, انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا, مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں, اہل کتاب کی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو اس میں. اگر ان سے عہد لیا گیا تھا تو اس کے بعد یہی عہد ہم سے بھی لیا گیا ہے, ہمارے لیے بھی یہی ذمہ داری ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے, عامت الناس کے لیے. لیکن ہم نے کہا یہ کتاب تو علماء کے لیے, عوام کے لیے ہے ہی نہیں. لَتُبَيِّنُنَّهُ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے, ہو کی ضمیر کس کو بیان کرنا ہے لوگوں کے لیے, اور للناس, الناس کون ہیں, عوام ہیں, لوگوں کے لیے اس کو بیان کرنا ہوگا. ولا تک تم نہ ہو, اور اس کو چھپا کے نہیں رکھو گے. لیکن انہوں نے کیا کیا, فنا بدو ہو ورا ظہور, اپنی پیٹ پیچھے پھینک دیا. آج ہم نے بھی تو یہی کیا, پڑھ پڑھا کے سب اوپر رکھ دیا اور پھر دنیا کے پیچھے چل پڑے. وشترو بھی سمنن کلیلا, اس کے بدلے اس کے عوض تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو گئے, اس کو بیچ ڈالا. بیچ ڈالنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جا کے قرآن پاک بیچ ڈالے, اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ اس کتاب کی خدمت کی بجائے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور غلط فتوے دے کر لوگوں سے مال بٹورنے لگے. فبئسما یشترون. اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں بعض اوقات, کہ کچھ نہ کر کے بھی ہماری تعریف ہو اور اللہ کے ہاں بھی ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے کہ ہم بہت اچھے مسلمان تھے، ہمارے دل میں بڑا ایمان تھا. تو یہ جو ایک خرابی ہے ہمارے اندر، کچھ نہ کر کے ہم تعریف چاہنے کی، کام کوئی اور کرے تعریف ہم کو ملے، اس نے بھی ہمیں عمل سے بہت پیچھے رکھا ہے. اور چھوٹا سا کام کر کے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہت پذیرائی ہو اور بہت تعریف ہو، اور اگر تعریف نہ ہو تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی شاباش نہ دے تو خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی تھپکی نہ دے تو ہم آگے اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے. ہم کیوں بے ساکھیوں کے عادی ہو گئے ہیں؟ یعنی کیا ہم صرف اس وقت کام کریں گے جب ہماری کوئی انگلی پکڑ کے رکھے گا، اور اگر وہ چھوڑ دے گا تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک الحمدللہ اتنا میچور ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے کہ جو اس کے لیے سب سے بڑی ڈوز ہے، اور ہم میں سے ہر ایک دوسروں کو تسلی دینے والا ہے، دوسروں کو آگے بڑھانے والا ہے، نہ کہ صرف انسانوں کی کسی بے روخی کی وجہ سے ہم منہ موڑ کے بیٹھ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میڈم کے سامنے بول تو نہیں سکتی لیکن کوشش کروں گی، صرف تھوڑا سا سبق بتانے کے لیے کہ میں نے جب سے قرآن پاک سیکھا ہے ساتھ سے، تو میں نے اس دن سے رب العالمین سے بھی دعائیں کر رہی ہوں کہ یا اللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے تو مجھ سے کام لے لے وہ جو تجھے پسند آ جائے. اور سب سے آخری جو کوشچن ابھی میڈم صاحب نے کیا ہے کہ کیا ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو بہنوں میں آپ کو چھوٹی سی اپنی کوشش جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے بتاؤں گی کہ یہ عہد اللہ سے کیا ہے اور کوئی وقت میں ضائع نہیں کرتی. جہاں میں برائیاں دیکھتی ہوں مجھے چین نہیں آتا. کچھ ہی دن پہلے ہماری ایک عزیز کی ڈیتھ ہو گئی، میں وہاں پنڈی گئی، اور پھر لاہور میں جو چھوٹا سی کوشش کر رہے ہیں تقریباً 4-5 ماہ سے میں، تو انہوں نے بھی بلایا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کا کفن دفن میں بھی الحمدللہ نہلایا بھی، اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی، اور اس کے بعد ہم نے وہ مسنون دعائیں مانگی اور میں وہاں سے چلی گئی. اور لاہور جو میں نے چھوٹی سی کوشش کی، آپ یقین کریں میں بتاؤں آپ کو کہ تہجد کے وقت جو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں میں سورۃ مومنون کی 11 آیات نماز پر درس کروں گی، لیکن جب میں نے قرآن کھولا تو شرک کی آیاتیں نکلیں، سورۃ النساء کا 15 رکوع. میں نے کہا شاید اللہ مجھ سے یہی کام لینے چاہتے ہیں، حاجت کے نفل پڑھے اور وہ درس تیار کیا. اور جب میں گئی تو آپ یقین کریں اتنی بڑی آزمائش کہ وہاں پہ ایک عورت جو پہلے سے ہی کہیں اس علاقے میں درس کرتی تھیں اور لوگوں کو قبروں کی طرف جوڑتی تھیں وہ آئی ہوئی تھی. اور بڑی یقین کریں آپ کہ میرا بڑی آزمائش کا وقت تھا کہ انہوں نے مجھے اتنی گالیاں دیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں سنتی رہی، اور جنہوں نے انتظام کیا تھا انہوں نے کہا آپ درس چھوڑ دیں. میں نے کہا نہیں، میں یہ اللہ کی جو 10 آیتیں ہیں یہ میں سنا کر جاؤں گی، خواہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی. اور میں نے ان کو کہا آپ نے جو کچھ کہنا ہے آپ کہہ لیں. پھر ان کو میں نے پانی دیا اور الحمدللہ انہوں نے پانی پیا، تھوڑا ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ بیٹھ گئی. اور میں نے اللہ کو راضی کر کے اپنی دعا مانگ کے اور میں نے درس شروع کیا. آپ یقین کریں ہر کسی کی آنکھ میں آنسو تھے اور لوگ حیران ہو رہے تھے، کیونکہ قرآن کی وہ آیت ہی پہلی آیت شرک کے بارے میں، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے. اور اس کے بعد آپ یقین کریں جب درس پورا ہوا ہم نے دعا مانگی، اس کے بعد پھر اٹھ کے میں نے تھوڑا سا درس کو چینج کر دیا کہ قبروں کے بارے میں نے زیادہ زور نہیں دیا، بلکہ جو مجھے اللہ نے سمجھ دی تھی میں نے اپنے انسانوں کو اپنے بندوں کو کہنا شروع کر دیا. وہ بھی ایک شرک ہے کہ اگر میں کہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرا رازق ہے نعوذ باللہ، تو وہ اتنی عورتیں خوش ہوئی اور ساری عورتیں رونا شروع ہو گئیں کہ آپ کی بےزتی. میں کہا میری کوئی بےزتی نہیں، میں تو ویسے بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے، ہم نے جا کے ان کو شاید سمجھ نہیں ہے. اور الحمدللہ جب میں وہاں سے نکلی سب عورتیں رو رہی تھیں اور سب ایکسکیوز کر رہی تھیں کہ ہماری وجہ سے. میں نے کہا نہیں، یہ میری آج بہت بڑی آزمائش تھی. اگر میں بولتی، انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے اتنا کچھ آپ کو کہا، میں نے کہا نہیں، حالانکہ میں بہت غصے والی ہوں، اگر میں آج بولتی تو شاید آپ لوگ قرآن نہ سن سکتے. اور پھر میں جب وہاں سے نکلی میں روتی ہوئی وہیں پہ میڈم کی ایک اسٹوڈینٹ ہے جو چلا رہی ہیں، مجھے اسی دن پتا چلا کہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ایک الوداع چل رہا ہے. میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ آج شام کو ہمارا میں قرآن ہے اور میڈم آ رہی ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی جس طرح لوگ اپنی ماں کے پاس جا کے اپنا دکھ بتاتے ہیں. مجھے میں نے اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی. اور جتنی بھی میں نے وہاں اسٹوڈینٹ تیار کر رہی ہوں صرف کیسٹوں کے ذریعے، ان سب کو میں نے فون کیا کہ میں نے کہا آج آپ بہت کہتی تھیں کہ آپ کی استاد کون ہے تو وہ آج آ رہی ہیں، آپ چلیں گی؟ کسی نے کوئی بہانہ بنایا، کسی نے کوئی. میں نے کہا نہیں، میں نے کہا ویگن میں بک کراؤں گی پوری، کیوں کہ بغیر صرف جان سے ہم کام کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنا مال نہیں لگائیں گے. میں نے کہا آپ تیاری کریں. انہوں نے کہا 10 کے 12 عورتوں نے کہا ہم جائیں گے. اور میں نے 3 سے 4:30 بجے شام کو ایک اور درس کیا اور 4:30 بجے میڈم کا درس تھا. ہم نے وہاں پروگرام بنایا جانے کا، 12 آدمیوں کا ویگن بک کرائی 12 عورتوں کے لیے. آپ یقین کریں 30 عورتیں جانے کو تیار ہو گئی. میں حیران ہو گئی. اور جب میں اور وہ ایک کے اوپر ایک گود میں بیٹھ کے گئی اور ایک ٹیکسی کے ہم جائیں گے ضرور. اور جب وہ ان سے مل گئے اور انہوں نے اتنی خوشی سے ان سے ملاقات کی کہ وہ گھر آ کے سب رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اب ہمیں کیسٹ سننے میں اور بھی مزہ آئے گا، کیا آپ نے ان سے پڑھا ہے؟ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو پیمنٹ کی ہے ہم سے لے لے، میں نے کہا نہیں، میں نے تو 10 آدمیوں کے لیے کی تھی، یہ تو 30 آ گئے، اور آپ تو اللہ کی مہمان میرے ساتھ گئیں اور میں پیسے لوں، نہیں اب تو مجھے اور خوشی ہو رہی ہے۔ تو میری بہنوں آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ نیکی کے کاموں میں دیر نہ کریں بالکل بھی، اور جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس سے دگنی دے گا۔ اگر اس جان کو ہم سنبھال کے رکھیں گے تو ویسے بھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے۔ پھر کل رات ہی کو ایک جگہ سوئم تھا اور کیا ہو رہا تھا یہ تو میں خود پتا ہے، یہاں میں نہیں بتاؤں گی۔ مجھے میری دوست نے کہا کہ نہیں ابھی تم نہیں بولو، میں نے کہا نہیں عورتیں بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سا صورت ملک پہ کر لیں، تو کہنے لگی نہیں، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں خود آگے چلی گئی ان کی بیوہ کو، میں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا صورت ملک کے بارے میں اگر کہتی ہیں تو ذرا ترجمہ ہم دیکھ لیں۔ تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو 10ویں میں بلائیں گے، کیونکہ میرا 10 آلریڈی سبزی منڈی پہ تھا عزیز بٹی پارک پہ، میں وہاں چلی گئی۔ فوراً میرے بیٹے نے موبائل پہ فون کیا، امی جس آنٹی کو آپ بول گئی تھیں ان کا بیٹا آیا ہے اور وہ کہتی ہیں ساری عورتیں سننا چاہتی ہیں۔ میں نے وہاں سے اپنا درس ختم کیا، سیدھی اپنے بیٹے کے ساتھ اسی فوجگی کی جگہ پر گئی، اور چونکہ مغرب ہونے والی تھی صرف 2 آیتوں پہ، کیونکہ میں نے سر عزیز کا درس جو میری بہن کے گھر ہوا تھا وہ میں نے 2 ہی آیتوں پہ سنا تھا سورۃ ملک پہ۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے کہا ہم پوری سورت پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، 2 ہی آیتوں پہ کیا، یقین کریں کہ عورتیں اتنا پریشان ہو گئیں کہ یہ قرآن میں بولا جا رہا ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں، ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، سونا تو ہم نے ہے ہی لیکن اپنی قبر میں جا کر اس وقت ہم نے کوشش کرنی ہے، یہاں پہ بھی کرنی ہے وہاں پہ بھی کرنی ہے، جہاں پہ موقع ملے۔ سوچنا یہ ہے کہ خالی اگر ہم کہیں کہ وہ کر لے اور وہ کر لے، نہیں، ہم نے اپنا حصہ کتنا ڈالنا ہے، اگر آج ہم نے نہیں ڈالا تو اللہ کسی اور سے لے لے گا۔ میں وہ ہوں جو مجھے لوگ کہتے کہ تم شاپنگ بہت اچھی کرتی ہو، یہ بھی لا دو اور وہ بھی لا دو، لیکن اب میں وہ کام نہیں کرتی۔ میں کوشش یہ کر رہی ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے ہم آرام سے بیٹھے، ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے اپنے علم میں اضافے کے لیے پوائنٹس لینے۔ اور میں نے آج دن تک آپ یقین کریں کبھی جا کے نہیں کہا کہ میں الہدا انٹرنیشنل سے پڑھی ہوں، خود لوگ کہتے ہیں۔ میں باہر سفر کر رہی تھی اور میں نے کچھ نہیں بتایا اور 1.5 گھنٹے بعد ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہتی ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر فرات اللہ کے کورس کیا، کراچی میں کیا یا پنڈی میں کیا؟ میں حیران ہو گئی، میرا ایمان اور بڑھ گیا۔ اور جب سے یہ میرے ساتھ ابھی جو 2-4 دن پہلے حادثہ ہوا ہے کہ میں نے شرک کا درس میں نے چھوڑا نہیں، تو میں کہتی ہوں رب العالمین کو ہم نے یاد کرنا ہے، اگر ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر ہماری آواز میں بھی جان نہیں ہوگی، یعنی نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تہجد کو بھی، میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور جب ابھی ہم نے یہ حکایت پڑھی ہے کہ لائل میں رات ہی کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، تو یہ میرا ایمان ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں کہ جب بھی کہیں درس کرنا ہو یا کسی کو بلانا ہو یا اللہ کو بلانا ہو تو یہ کریں گے یا اللہ آج سارا دن مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں یہ تیرے کو ہی پتا ہے، مجھے نہیں، ایک ایک منٹ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھاتا چلا جائے گا۔ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، اور خاص طور پہ میں اپنی میڈم کو کہوں گی کہ ہمارے لیے دعا کر کہ جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے کچھ نہیں پتا، اور اپنے شوہر کو بھی میں کہوں گی کہ وہ اس طرف نہیں تھے لیکن انہوں نے اتنا ساتھ دے رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم غلط کاموں کی طرف بھی جب جاتے ہیں تو شوہروں کا نام لگا دیتے ہیں، انشاءاللہ اچھے کاموں میں بھی یہ شوہر ضرور ساتھ دیں گے، صرف ہمیں تھوڑی سی عاجزی کی ضرورت ہے اور جھک کے اللہ تعالیٰ سے بھی ملیں اور بندوں سے بھی، کیونکہ جب بھی دنیا میں کسی سے ملیں یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو نہیں پتا، ہمیں پتا چل گیا، ہمیں آگے پھیلانا ہے انشاءاللہ۔
السلام علیکم۔ ہم نے گاؤں میں کچھ کام سٹارٹ کیے تھے، خالے کچھ 7 مہینے ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ رمضان میں بھی چلتا رہا وہ کام، اور وہاں ایسا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اردو سمجھتے ہیں تو میڈم کی کیسٹس چلاتے ہیں ہم اور کچھ ٹیچرز کی ہیلپ سے، بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیلپ، ہے ہمارا گروپ لیکن کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا بچہ، آئی ڈونٹ نو، اللہ شاید اب راستہ اور کھول دے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے میری ایک فرینڈ ہے، ان کی زمینیں ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا، کہا میری زمینوں پہ جو کاشتکار، ہم ان کو سندھی میں ہاری کہتے ہیں، جو ورک کرتے ہیں، ان کو کلمہ نہیں آتا۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے زور سے مارا ہو، کتنا انسلٹنگ ہوتا ہے نا کہ کوئی بری طرح سے دیکھے، اگنور کرے یا ایسے ہی بات نہ کرے، اٹس ویری انسلٹنگ، لیکن ایسے لگا جیسے کسی نے زور سے تھپڑ مارا، اور میری لینگویج ہے، وہ سندھی ہیں وہ سب، دے ڈونٹ نو ایون کلمہ۔ اس کے بعد میں نے اس کو کہا اچھا تم یہ کرو کہ میرے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے اور جب بھی زمینوں پہ جاؤ تو آئی کم وچ یو۔ شی سیڈ اوکے۔ ویسے تو وہ 10-15 دن میں جاتی تھی لیکن الحمدللہ وہ بھی میڈم ان کو جانتی ہیں، الہدا میں ایز اے لسنر آتی تھیں، تو اس کے اندر بھی کوئی خیر تھا. کہتی ہے ہر فرائیڈے کو ہم لوگ جائیں گے ٹھٹا. میں نے جا کے دیکھا تو وہی سچویشن تھی جو انہوں نے بتائی تھی کہ کسی کو کلمہ نہیں آ رہا تھا. پھر پوچھا گیا تو کہا کہ ایک گروپ آیا تھا وہ بھی پریچ کرنے کے لیے, تو وہ لوگ اندر انٹر نہیں ہوئے اس گاؤں میں. انہوں نے کہا کیوں آپ لوگ اندر نہیں آ رہے؟ کہا کوئی مسجد نہیں ہے, آپ لوگ کا ریلیجن کیا ہے؟ آپ لوگ سوچے کہ گاؤں ہے پورا اور وہاں کوئی 300-400 لوگ رہتے ہیں اور کوئی مسجد نہیں ہے اور کسی کو کلمہ نہیں آتا. اور جس وقت تک میں ان سے بات کر رہی تھی وہ لوگ میرے پہ ہنس رہے تھے. میں نے کہا مجھے کلمہ بتائیں, تو کسی کو پتہ ہی نہیں بتائیں کیا. اور پھر الحمدللہ کل بھی ہم لوگ گئے تھے وہاں, ایک ڈاکٹر ہیں وہ تھوڑا سا ورک کر رہے ہیں, ان سے میٹنگ کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کریں گے, کیونکہ یہ بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہیں, یہ کیسے ہم سٹارٹ کریں. انہوں نے بتایا کہ ہم چھوٹی سی مسجد اب بنا رہے ہیں اور جینز کو تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی عورتیں نہیں ہیں. اور پھر الحمدللہ لاسٹ ویک جو ہم گئے تھے اس میں کلمہ سکھایا لوگوں کو. اور جب وہ بولنے لگ گئے تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ اللہ نے تھوڑا سا کچھ دے دیا. اور کل ہم لوگ پھر واپس گئے تھے وہیں, ان کو وضو سکھایا اور نماز پڑھائی. آتا تو کچھ نہیں ہے لیکن آسان سی ایک کیسٹ سندھی میں بنائی تھی میں نے, اس میں صرف کل تھے اور سورہ فاتحہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور ریپیٹ کرائی وہ 10-15 دفعہ کہ ان کے مائنڈ میں سٹور ہوں. الحمدللہ چھوٹے جو بچے تھے 10 سال کے اور 8 سال کے, ان لوگوں نے کافی یاد کر لیا. اور پھر ان کو یہ ہوم ورک دیا گیا کہ وہ اپنی ماؤں کو سکھائیں, کیونکہ ان کو بالکل اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی. اور راستے میں مجھے میری فرینڈ تھوڑی سی باتیں زیادہ کر رہی تھی اور میں نے میڈم کے ساتھ ٹریول کیا ہے تو میں بالکل اس طرح سے کرنا چاہتی تھی کہ میں قرآن لگا ہوا ہو. تو اس نے کہا بہت ضروری بات بتا رہی ہوں کہ اس گاؤں میں ٹھٹا سے تھوڑا سا آگے زمینوں پہ ایک کرسچن آ کے رہا, اس نے چھوٹی سی زمین لی اور اس پہ بکریاں رکھی اس نے 10-15, اور وہ بکریاں تو ایک سال میں ڈبل ہو جاتی ہیں, ایک سال میں نہیں, آئی مین 3 منتھس میں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. اس نے اپنا پریچنگ کا وے کیا رکھا, ہم کو تو طریقہ بھی نہیں آتا نا. تو اسی سے تم سب چیزیں یہ ویز دیکھو کہ کس طرح وہ لوگ پریچ کرتے ہیں, کہ وہ کسی کو نہیں کہتا کہ آپ کرسچن ہو جائیں یا آپ ہمارا مذہب لے لیں. اس نے وہ بکریاں غریب غریب لوگوں کو بلاتا تھا, کہتا تھا ایک پیر تم لے جاؤ, جب چھوٹا ان کا بچہ ہو تو پھر وہ ایک مجھے دے دیجیے گا, 6 ہو یا 4 ہو اس میں سے ایک مجھے واپس کیجیے گا. اس طرح سے اس نے 6 مہینے کیا اور اس کا مال بھی بڑھتا گیا, اور اس کے لوگ, اور کوئی بیمار ہوتا ان کو ہاسپٹلس لے کے جاتا, اور اس کے بعد 6 مہینے میں ہر کسی کے پاس کھانے کے لیے بھی تھا اور وہ سب لوگ کنورٹ ہو کے کرسچن ہو گئے. کیونکہ اس نے ایک ورڈ بھی کہا نہیں کہ آپ کریں کیا, کچھ بھی نہیں. اور پھر انہوں نے اپنے ویز بتائے ان کو اور پورا گاؤں انہوں نے کرسچن کر دیا. تو کیا ہم اتنے سارے مسلمان ایک مسلمان کو نہیں کر سکتے؟ کسی کرسچن کو, کسی ہندو کو کہیں دیکھیں اور آپ سٹارٹ کریں اور کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے اندر اتنا شعور نہیں اور ایمان کی تھوڑی کمی ہے.
ان کو کرنے سے پہلے تو ہم جو مسلمان جن کو کلمہ نہیں آتا, اگر ان کو ہی میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنے کین رہتے ہیں نا کہ نان مسلمز کو مسلمان بنائیں, لیکن اگر ہم مسلمانوں کو ہی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں تو میرے خیال ہے یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا. کیا ہم میں سے کوئی ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن, قریب قریب گاؤں, قریب قریب علاقے ہیں, کسی نہ کسی کی دوستی واقفیت کہیں نکال کے تھوڑا سا ٹائم مینج کر لیں, ہفتہ بھر دنیا کے کام کریں, ایک دن نکال لیں کچھ گھنٹے کہ کہیں جا کر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں, نہ کہیں ان کو کہ یہ کرو اور وہ کرو, بیٹھ جائیں ان کے بیچ میں, حال چال پوچھیں, ان کے مسئلے مسائل پوچھیں, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو آپ سکھائیں تو دیکھیں کیوں نہیں سیکھیں گے.
ایک ہماری ابھی نیو اسٹوڈنٹ ہے میرین, میڈم ان کو جانتے ہیں, ان کا ڈرائیور ہندو تھا. ایکچولی ٹھٹا کے اس کیس سے پہلے میرے پاس جو کیس تھا کہ میں ہندوز کو مسلم کروں, تو ہماری زمینوں پہ کچھ ہیں لوگ. میں نے میڈم کو کہا میڈم, میں نے ان سب کو دیکھا تو میں اپنے دوسرے سرونٹس کو قرآن سنا رہی تھی, وہ لوگ غور سے سن رہے تھے, تو میرا دل کر رہا تھا ان سب کو مسلمان کروں. تو میڈم نے کہا تو ہاں آپ کیا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ایک بچی تو بالکل راضی تھی, اور میں نے کہا اب ان کو پوری فیملی سے الگ کروں گی تو پھر پوری ریسپانسبلٹی, تو میڈم نے کہا الہدا میں رکھ لیں گے. تو جب میں نے سنا کہ مسلمز کو کلمہ نہیں آ رہا تو میں نے کہا پہلے مجھے مسلمز کے لیے کرنا ہے.
تو میں نے یہ سٹارٹ کیا. اب وہ مہرین کا کیس یہ تھا کہ مجھے کہتی ہے سیما روز صبح کو کیسٹ لگاتی ہوں اور وہ میرا ڈرائیور حیران حیران ہوتا ہے, اور اب میں گاڑی میں چڑھتی ہوں تو وہ کیسٹ قرآن کی لگا دیتا ہے. میں نے کہا بس جی لگاتی رہو اور وہ ہو جائے گا. ہر ہفتے کا کوئی پازیٹو ریسپانس نہیں ہے. میں نے کہا ہو جائے گا. لاسٹ ویک اس نے مجھے فون کیا, خوشخبری ہے. میں نے کہا بتائیں کیا ہوا. کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ میڈم کی اس نے پورے جب سے ٹرم سٹارٹ ہوا روز نئی کیسٹ غامدی کی کیسٹ قرآن کی جو پاگل کر دیتی ہے. وہ سن کے اور کہتی ہے میں نے کسی مولوی کو بلایا تو میں نے کہا اس کو مسلم کرے, اس نے کہا مجھے مسلم نہیں کرنا آتا. تو ایک دم اس نے فون کیا اور شی واز لٹرلی کرائنگ. بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے اور میں نے دیکھا اس کو کہ لوگوں کے پرابلم سالو کرتی ہوتی ہے کہ یہ کاؤنسلنگ کرے وہ بھاگ رہی ہے یہاں سے, تو اس کو کہہ کہ نہیں نہیں یو ڈو دس, اس طرح سے ہو جائے گا, سالو ہو جائے گا پرابلم. تو فون کر کے کہتی ہے کیا کرنا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح سے اس کو آپ کلمہ پہلے نلا کے کلمہ پڑھائیں, نماز پڑھائیں, دین رجسٹر کرنا ہوگا, اور پھر کسی ایسے بندے کے ساتھ جو مسجد جاتا ہو. اور الحمدللہ یہ لاسٹ ویک ہی ہوا ہے. اور مہرین زیادہ بتائے گی میڈم کو.
اچھا غامدی کی بات ہوئی, یہ ابھی غامدی کی جو سورۃ البقرہ کے دو کیسٹس کا ہم نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکٹری ایسے ہی ریلیز کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہو. ہوا یہ کہ اس بیچ کے شروع میں پہلے دن جب ہم نے غامدی کی سورۃ الفاتحہ لگائی تو اس کے کچھ دن کے بعد ایک کسی اسٹوڈنٹ کا نوٹ آیا کہ میں بہت عرصے سے میوزک سنتی تھی اور بہت کوشش بھی کی میں نے چھوڑنے کی, کچھ لیکچرز بھی سنے لیکن میں چھوڑ نہیں پا رہی تھی, لیکن غامدی کی سورۃ الفاتحہ سن کے مجھے کوئی میوزک اچھا نہیں لگا اور اس کے بعد سے میرا میوزک چھوٹ گیا ہے, اور اس کے بعد اب سننے کو دل نہیں چاہتا. تو میں نے کہا کہ اگر واقعی یہ صورت حال ہے کہ اگر کسی کو بڑے بڑے لیکچرز میوزک نہیں چھوڑا سکے اور ایک سورۃ الفاتحہ نے چھوڑا دیا تو اٹ مینس کہ یہ قرآن کا میریکل ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ دو کیسٹس کا پیک جو ہے اس کو اس طرح ریلیز کیا ہے کہ جیسے کسی کو آپ نے گفٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں عموماً کوئی کپ خرید رہے ہیں, کوئی مگ خرید رہے ہیں, کارڈ خرید رہے ہیں, اس طرح کیوٹ پٹانگ چیزیں خرید کے جو لوگ بس اٹھا کے رکھ دیتے ہیں, ان کے بھی کام کی عام طور پہ نہیں ہوتی, صرف ایک نام بنتا ہے تحفے کا لیکن تحفہ کام بھی نہیں آتا. تو اس قسم کے گفٹ جو ہیں وہ اگر آپ لوگوں کو دیں اور اوپر چھوٹا سا نوٹ لکھ کر دیں کہ پلیز ایک دفعہ اس کو ضرور سن لیں, یا کچھ اس طرح کی بات کہ میری خوشی کی بات ہوگی اگر آپ اس کو سن کر مجھے آنر بخشیں, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کسی بھی چیز کی ریپلیسمنٹ, آپ دیکھیں اندھیرے کی ریپلیسمنٹ روشنی سے ہوتی ہے. تو جب تک لوگوں کے کان قرآن نہیں سنیں گے اور قرآن کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں دلوں میں آئے گی. اسی طرح سورۃ البقرہ کا حذیفی کا تین تین دفعہ کا ریپیٹیڈلی پڑھا ہوا بھی ریلیز ہوا ہے, یہ انہوں نے رکھا ہوا پاس ہی. یہ بھی ایک بہت اچھا پیک ہے. عام طور پہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا یا ہمارا صحیح نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ پڑھے ہوئے بھی ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھنا جانتے, تو ان کے لیے یہ پوری سورۃ البقرہ ہے, اس میں ہر آیت تین دفعہ پڑھی گئی ہے. تو یہ بھی اگر لگی ہوئی ہو کیسٹ, آپ کچن میں کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کا اپنا لہجہ جو ہے وہ بھی درست ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ یہ کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں, یہ بھی ایک اسی طرح گفٹ پیک میں ریلیز کیا ہے. اور غیبت بدگمانی اور تجسس پہ یہ ایک یہ عام معاشرتی جو مسائل ہیں ان پہ یہ کیسٹس ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہیں. اسی طرح خوشگوار باہمی تعلقات پہ, اور انسان اللہ کا محتاج ہے اور گھر ٹوٹنے نہ پائیں کیونکہ طلاق کا ریشو اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور پریشان کن حد تک. اور آگ سے بچاؤ, یہ جو سورۃ تحریم کا آخری رکوع ہے, کو انفسکم و اہلیکم نارا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ جو سورۃ, اور پھر دوستی, یہ کچھ نئی کیسٹس جو آپ کے جانے کے بعد ریلیز ہوئی تھی تو اس کا انٹروڈکشن ہے. اسی طرح ایک اور انٹروڈکٹری لیکچر کے طور پہ پچھلے دو ہفتے پہلے میں نے حیدرآباد میں ایک لیکچر دیا تھا, یہ بھی ریلیز تو نہیں کیا لیکن ایسے ہی ٹیسٹ کے طور پر اس کی کچھ کاپیز کر کے نیچے رکھوائی ہیں کہ اگر آپ کو پہلی مرتبہ کہیں درس دینا ہو تو آپ کیا کریں, تو اس کے لیے یہ ذرا فائدہ مند ہے. باتیں تو سب آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو آرگنائز کر کے ایک کنوے کرنے کا طریقہ ہے.
السلام علیکم, میرا نام سیما ہے. میڈم کے جو یہ سوالات میڈم نے دیے ہیں, اس سے پہلے بھی جب ہماری کلاسز ہوتی تھیں اور میڈم اس طرح کے سوالات ہم سے پوچھا کرتی تھیں, تو جب میں نے کلاسز شروع کی تو ان چیزوں نے بڑی ہیلپ کی لوگوں کو عمل کی طرف لانے کے لیے. اور وہ جو ہم نے کام آگے کرنا ہے, جو ہمارا مقصد ہے کہ قرآن کو آگے پھیلانا ہے, اس میں بھی یہ چیزیں بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں. اب جیسے میڈم نے یہ سوالات دیے ہیں, جو جہاں جہاں کلاسز کر رہی ہیں خواتین, اگر وہاں پر وہ اسی طرح سے ایک سال ہو گیا یا چھ مہینے اور انہیں ایک پیپر پہ لکھ کے سوالات یہ سارے دیے جائیں کہ ان کا جواب دیں یا ان سے بار بار پوچھا جائے تو وہ لوگ کافی عمل کی طرف آتے ہیں. اور میں خود یہ چیز کر رہی ہوں تو مجھے بڑا فائدہ ہوا. اچھا مجھے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے اور یہ کام کیسے کرنا ہے, یہ سوال یہ ہر وقت سامنے رہتا ہے. اور کیسے کرنا ہے, دیکھیں کیسے کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے خواتین آتی ہیں میرے پاس بھی کہ ہم نے کلاسز شروع کی تھی اور اتنے کم لوگ رہ گئے, چار رہ گئے, پانچ رہ گئے, تو ہم کیا کریں. یہ بہت ایک اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک اگر بندہ بھی ہے اور اگر آپ نے اس کو ایجوکیٹ کر دیا, قرآن سکھا دیا, بڑھا دیا, تو پھر وہ آگے دیکھیں اگر وہ 100-200 کو پڑھا رہا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ اگر آپ 100 کا مجمع لگا کے بیٹھے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکل رہا. تو اس سے بھی جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان کو آپ لوگ یہ ضرور بتائیں کہ اس سے پریشان نہ ہوں. اور دوسرا یہ کہ کیسے کرنا ہے, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا درس بنا رہے ہیں, ہم بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کوئی ہمیں درس میں بلائے, لیکن جیسے ابھی ہماری یہاں ایک بہن نے بتایا تھا کہ وہ کسی کی میت میں گئی اور انہوں نے فوراً بتایا, تو میں بھی یہی کرتی ہوں کسی غم کسی خوشی کہیں جاتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دیں کہ مجھے بات کرنے کا یہاں پر کوئی موقع مل جائے. اگر نہیں ملتا تو میں کہتی ہوں کہ اگر کہیں میت ہوئی کہ چلیں آئے دعا کرتے ہیں ہم مرنے والے کے لیے. اور دعا کرنے جب میں بیٹھتی ہوں سب کو بٹھا کے, پھر میں کہتی ہوں دو باتیں کر لوں میں آپ سے, اور پھر کوئی سورہ عصر کی تفسیر یا کوئی وقت کا انہیں یا اسی سے مناسبت سے کوئی ایک آیت, اتنی تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ ایک آیت کا کوئی تھوڑا سا بتا دیا جائے انہیں نا 15-20 منٹ کا, تو وہ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس وقت اثر بھی ہوتا ہے ان میں, بہت اثر ہوتا ہے. اسی طرح شادی بیاہ کا ہے, شادی بیاہ کا بھی موقع پہ میں جاتی ہوں تو میں کبھی مس نہیں کرتی, میں بس دعا کرتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع مل جائے, اللہ مجھے موقع دے دیجئے. اور آپ یقین جانیے اگر آپ کا جذبہ سلامت ہے, اگر آپ کے دل میں ایمان واقعی ہے, آپ کو موقع ضرور ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی زبان بھی کھول دیتے ہیں آپ کی کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت یہ باتیں ذہن میں آ کہاں سے رہی ہیں. اور یہ معجزہ میں نے دیکھا اور الحمدللہ میں دیکھ رہی ہوں اور میں اسی طرح سے کام کر رہی ہوں. نارتھ ناظم آباد میں 2 کلاسز کرتی ہوں ہفتے میں, تو قرآن ختم کر کے سب سے پہلے میں نے اپنی امی کے گھر کو چوز کیا, اپنے ماں باپ بھائی بہن بھابیاں سب کے لیے ایک کلاس شروع کی. اور الحمدللہ وہاں سب نے یہ کہا جو محلے والوں کو بلایا کہ نہیں یہاں تو 30 سال سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم قرآن نہیں پڑھائیں گے, آپ لوگ بالکل اسی طرح پڑھیے, لیکن چلیں گرامر کرتے ہیں. اور میں نے عربی گرامر وہاں شروع کی اور ساتھ ساتھ تجوید شروع کی, خود ہی پڑھانا شروع کیا. اور آپ یقین کریں کہ اب وہاں اتنی خواتین آ رہی ہیں, وہ وہاں کلاسز میں نہیں جا رہی, اور میں عربی گرامر میں اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں سیکھا تھا کہ شجرۃ طیبہ ہے تو مرکب اضافی کرایا شجرۃن طیبۃن, اور پورا ٹری بنا کے اور پورا بتا دیا کہ دیکھیں ہم لوگ ہم کیا ہیں, ہم مومن ہیں, یہ ہمارے لیے پوری تفسیر انہیں کرا دی قرآن کی. تو اس طرح میں نے دیکھا کہ پورا ابھی 2 گرامر کی میں نے کتابیں ختم کرائی ہیں. اور ان کا شوق اتنا بڑھا کہ وہ خواتین وہاں سے یہاں کس طرح ٹیکسی کر کر کے, اور انہیں کہا میں نے کہ بھئی کلاسز ہو رہی ہیں آپ لوگ وہاں جائیے سیکھیے زیادہ بہتر ہے, تو ایک جذبہ ان کے اندر بھی. تو اس طرح ہم شوق پیدا کریں لوگوں میں نا, تھوڑا تھوڑا جس طرح حکمت سے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مزید بات کروں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام, جزاک اللہ. جی فرمائی.
یہ جو آپ نے ذمہ داری والا کہا تھا نا کہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے, تو پچھلے دنوں بہت گرمی تھی, نکلنا درس کے لیے بہت مشکل لگ رہا تھا, اور لوگ بھی کہہ رہے تھے 15 دن کے بعد کر لیں, بہت زیادہ گرمی ہے. اور اس طرح سے جب بھی شیطان حاوی ہونے لگتا ہے نا, میں ایک آیت اپنے دل میں دہرا لیتی ہوں اور اس سے پھر واپس لگتا ہے کہ اس کی طرف آ جاتے ہیں. وہ آیت سورہ اعراف کی ہے.
جی ہاں, واقعی یہ آیت بہت ہی اچھی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِنْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. کیونکہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد پھر دنیا کی طرف جھک جانا اور اس کام کو چھوڑ دینا, اس طرح سر اپنا ہی نقصان ہے, کسی کا کچھ نہیں بگڑتا, انسان کا اپنا ہی جاتا ہے. اوکے, دعا کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے, نیچے آپ کو لینے والے یا گھر پہ انتظار کرنے والے موجود ہوں گے. لیکن ایک میں ریکویسٹ کروں گی کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئیں, جب بھی آئندہ میٹنگ ہو تو پلیز آئیں ضرور. کچھ لوگ شاید سیٹرڈے کو کام کرتے ہیں, کوئی کلاسز وغیرہ لیتے ہیں, وہ نہیں آ سکے. تو اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ اگر آئندہ ہم سنڈے کو میٹنگ کریں تو آپ لوگ آ سکیں گے. اتنی جلدی جلدی تو کر بھی نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ آج کی اپنی ریگولر کلاس آف کی ہے اور یہ میٹنگ ہو سکی ہے, اس کا بھی پھر نقصان ہوتا ہے آف کرنے کا. مہینے 2 مہینے بعد ایک کر لیا کریں, آ سکیں گے آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ, تھوڑی یاد دہانی ہو جاتی. اور اس کے علاوہ بھی جب آپ چاہیں آ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے آنے پر, لیکن یہ ہے کہ سب باہم مل بیٹھیں تو ذرا ہمارا بھی دل خوش ہو جائے, کیونکہ بہت دنوں سے اجنبی چہرے دیکھ رہے ہیں. اب تو خیر تھوڑے مانوس ہو گئے ہیں, لیکن بہت مشکل وقت تھا. خیر, اوکے. اللہم اقسم لنا, سب مل کے پڑھ لیں.
اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول معصیتِ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.